الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد به قال حدثنا موسى بن إسماعيل اور ہم سے یہ روایت بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے اور ان سے روایت بیان کی ابو عوانہ نے اور انہوں نے فراس سے سنا اور انہوں نے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے اور شعبی مسروق سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عنہم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں خدمت مبارکہ میں حاضر تھیں. قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ایونا اسرع بک لفوقاً, آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ ہم آپ کی بیویوں میں سے آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے آپ تک کون پہنچے گی. قال اطول کن یدن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے. تو بیویوں نے ایک لکڑی لی اور اس سے وہ اپنے ہاتھوں کی پیمائش کرنے لگی. فکانت سودا, اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ جو تھیں اطول ہن یدن, اس پیمائش میں ان کا ہاتھ سب سے زیادہ ثابت ہوا. فعلمنا بعدو, اور یہ تو پھر ہمیں بعد میں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ اول یدہا, جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہونے سے مراد یہ کہ اس کا ہاتھ سب سے زیادہ کھلا ہے صدقہ دینے کے لیے. وکانت اسرعنا لہوکم بہ, اور سودا رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی تھیں. وکانت تحب الصدقہ, اور وہ صدقہ کرنے کو پسند فرماتی تھیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں پہلی جلد میں, چھٹا پارہ ہے بخاری کا, اور جہاں پر انہوں نے زکات کا اور صدقات کا بیان کیا ہے. اور یہاں پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب کا لفظ لکھا ہے, اور باب کے بعد انہوں نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ میں یہاں کون سا باب بیان کر رہا ہوں. اس لیے ابو ذر رحمت اللہ علیہ کی روایت ان کے نسخے میں صرف باپ کا لفظ ہے اور آگے اس کے کچھ نہیں ہے. اساتذہ کہتے تھے جب صحیح بخاری ہم نے پڑھی تھی تو وہ فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو باپ گزر چکا ہے اسی سے ملتا جلتا یہ باپ بھی ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن احادیث کو بیان کرتے ہیں ان میں خود امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو وہم ہو جاتا ہے, اور وہ الفاظ ایسے نقل ارشاد کر دیتے ہیں جن الفاظ کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اور یہ صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر ایسے ہے, اور اس کی کچھ مثالیں پچھلی نشست میں دی تھی, اور اس کے آخر پہ جو بات آئی تھی کہ ایک حدیث تو بہت ہی واضح ہے, وہ یہی حدیث ہے جس کے ابھی آپ نے سنا. اور اس حدیث کے مطابق دیکھیے, پہلے اس حدیث کی بات کرتے ہیں پھر اس پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جو غلطی ان سے ہوئی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے محبت سے پوچھا کہ ایونا اسرع بک لہوقاً, آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ وفات کے بعد کون سب سے پہلے آپ سے ملے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ کھلا ہے. اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک ترجمہ یہ کہ جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے, اب امہات المومنین رضی اللہ عنہن انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پیمائش کی، اور اس روایت کے مطابق حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا تھا. ٹھیک، اب آگے دیکھیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب سودا کا انتقال ہوا تو ہمیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہے. تو سودا اس حدیث کے مطابق رضی اللہ عنہا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی. وقانت اسرعنا لہ کم بہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سودا رضی اللہ عنہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی تھی. وقانت تحب الصدقہ، اور وہ صدقہ کرنے کو بہت پسند فرماتی تھیں حضرت سودا رضی اللہ عنہ. اب جو لوگ صحیح بخاری پڑھتے ہیں بغیر اساتذہ کے، وہ اس حدیث کو ایسے ہی نقل کر دیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ بخاری شریف میں آیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا انتقال تو بہت دیر سے ہوا ہے، 54 ہجری میں ہوا ہے، اور ان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا. یہ حدیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ امام بخاری احمد اللہ نے کیسے اسے نقل فرما دیا؟ یہ بات کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کی تشریح کے لیے اور اس حدیث کو جاننے کے لیے کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا، اور وہ سوچنے کی بات صرف اتنی ہی سی ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا انتقال اس روایت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہوا، اور یہی غلطی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں بھی کی ہے. انہوں نے وہاں بھی یہی کہا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی وفات سب سے پہلے ہوئی. پہلے تو اس غلطی کو اچھی طرح بیان کر دیں، پھر اس کے بعد آگے بات کریں گے. امام بخاری رحمت اللہ نے تاریخ میں یہ لکھ دیا، اسی کے مطابق امام بحقی شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی روایت نقل کر دی کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا. اچھا تھا، آگے دیکھیے تو محدث خطابی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی لکھ دیا کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہوا ہے، اور وہ یہاں تک لکھ گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی تھی اپنے بعد ہونے والے ایک واقعے کی، تو یہ نبوت کی صداقت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اب بھی بعض کچے اور کم علم والے جو بظاہر اپنے آپ کو اہل علم میں شمار کرتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. یہ بخاری شریف کا سمجھنا اور سمجھانا اتنا ہی آسان ہوتا تو آخر کس لیے لوگ 10-10 سال صرف نحو، منطق، فلسفہ، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث سب کچھ پڑھ پڑھا کر آخر پر جا کر بخاری پڑھتے ہیں؟ صاحب، حدیث کا علم کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ جس کو دیکھو وہ کہتے جی حدیث پڑھنی ہے، اور وہ بھی صحیح بخاری سے شروع کرنا ہے. کون سمجھائے کہ بھائی پڑھنے کے لیے افضل تو اور چیزیں بہت ہیں، اور دوسرے تم مسلمان ہو تو مسلمان کو کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کے؟ مسلمان تو ماشاءاللہ باتوں کے لیے کافی، مسلمان تو ماشاءاللہ جذباتی منصوبے بنانے کے لیے تیز، اور مسلمان ہو کے پڑھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 4 گھنٹے 8 گھنٹے ہندو بچہ جم کے دکان پر بیٹھ جاتا ہے، مسلمان بچہ نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ اسے ہر دم حرکت چاہیے نا. اور حدیث میں اور تفسیر میں اور فقہ میں سکتا ماری ہے، 10-10 گھنٹے بیٹھ کر کتابوں میں مغز کھپانا اور رات کو سحر میں تبدیل کرنا ہوتا ہے، اتنی محنت کون کرے؟ اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو لکھ دیا، لوگ کہتے ہیں بس یہ صحیح ہو گیا، حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور ایک روایت میں حضرت سودا بھی ہے. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھی. اب یہ غلطی بڑے آدمی کی تھی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی، بحثی نے اعتماد سے اس پہ لکھ دیا، خطابی نے لکھ دیا، فلانے فلانے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نبوت کی نشانیوں میں سے اسے گن دیا. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. تمام کے تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی پہلی بیوی جس کا انتقال ان کی وفات جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا ہے، وہ اس سے زینب رضی اللہ عنہ ہے، اس سے سودا رضی اللہ عنہ نہیں ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا ہے، اور اس سے زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے اس سے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 20 ہجری میں، اور پھر اس سے سودا رضی اللہ عنہ کا انتقال تو 54 ہجری میں ہوا ہے، اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ساری خلافت راشدہ گزری اور امارت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ شروع ہوئی، پھر جا کر ان کا انتقال ہوا ہے. امام نووی نے اور ابن بطال رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے اور سیرت نگاروں کا اس پہ اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی ان کی اہلیہ سے زینب رضی اللہ عنہ تھی. اسی لیے عینی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث میں کسی راوی سے غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی سے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا نام لے لیا اس نے، حالانکہ سب سے پہلے انتقال حضرت سودا یا سودا رضی اللہ عنہ کا نہیں بلکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ہوا ہے، اور راوی جو حدیث میں غلطی کر گیا اس پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بھی توجہ نہیں گئی، اور نہ ہی ان کے بعد کے شارحین نے خیال کیا، حتیٰ کسی نبوت کی علامتوں میں سے گننا شروع کر دیا، حالانکہ یہ سب کا سب وہم اور غلطی ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا، وہی سب سے زیادہ صدقہ بھی کرنے والی تھی، اور اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کھالے جانوروں کی خرید لیتی تھی اور اپنے گھر میں ان کی رنگائی کرتی تھی، ان پہ نمک وغیرہ لگا دیتی تھی اور پھر انہیں بیچ دیتی تھی، اور اس طرح جو پیسہ انہیں حاصل ہوتا تھا یہ خاص طور پہ محنت اور مزدوری کرتی تھی. فرماتی تھی اللہ کی راہ میں حلال مال خرچ کرنے کے لیے محنت کرتی. دباغت کے بعد خال کو بیچنا ہوتا تھا، اور یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہی سب سے زیادہ صدقہ اتنا کرتی تھی کہ ان کا لقب پڑ گیا ام المساکین، مسکینوں کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہ. اور صحیح مسلم میں یہی روایت، یہاں سے سودا رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ، صحیح مسلم میں یہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی موجود ہے، اور اس میں آیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ سب سے لمبا تھا کیونکہ وہ سب سے زیادہ صدقہ کرتی تھی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، مگر ترجیح وہی مسلم کی روایت کو ہے. اور مستدرک حاکم میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں اور بھی تفصیل ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے لیے لوگوں نے تعویل کی ہے، کچھ گنجائش نکالی ہے، لیکن ابن جوزی نے پھر بھی یہی لکھا رحمت اللہ علیہ نے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نہیں سمجھ پائے اس مقام پہ، تنبہ نہیں ہوا انہیں اور اس حدیث میں ان سے غلطی ہو گئی. اب آپ بتائیے کہ اگر کسی آدمی نے حدیث باقاعدہ نہیں پڑھی، اساتذہ سے نہیں پڑھا، اور وہ صرف صحیح بخاری لے کے گھر میں بیٹھ جائے، تو یہ مقام کون حل کر کے دے گا؟ اسی لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہو جاتا کہ انسان خود سے پڑھ لیا کرے، باقاعدہ اساتذہ سے سبقن سبقن پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ قرآن کریم کا ترجمہ جو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، یہ سبقن سبقن اساتذہ پڑھتے اور پڑھاتے رہیں، کیونکہ وہ ترجمہ بہت ہی گہرا ہے. اور یہ ہمارے نزدیک حدیث کے دلیل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، خود یہ بات جو آپ کے سامنے عرض کی. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں یہ کوئی فائدہ نہ اٹھائے اور کہیں یہ نہ سمجھے کہ ولی اعوذ باللہ حدیث کا کوئی مقام نہیں ہے. بہت بڑی دلیل ہے یہ خود اس بات کی کہ صحیح بخاری جیسی کتاب، اس پر بھی محدثین نے کڑی نظر رکھی ہے اور ہر قابل تنقید بات پر اتنی ضروری سمجھا ہے تنقید کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو بات منسوخ کریں بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہو، جس طرح قرآن کی آیات بالکل واضح کھلی ہم تک پہنچی ہیں اسی طرح احادیث بھی صحیح طور پہ ہم تک پہنچے اور بلا تعمل ہم ان پہ عمل کر سکیں. اگر حدیث کا کوئی مقام نہ ہوتا امت کے نزدیک اور ائمہ اربع حدیث کو قرآن کے بعد سب سے اہم اتھینٹک چیز نہ سمجھتے تو وہ کیوں ان کے متبعین امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ نہیں دیگر محدثین پر بھی تنقید کرتے؟ کیوں کی ہے؟ اسی وجہ سے کی ہے کہ کوئی بات غلطی سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہ ہو جائے. کوئی آدمی معصوم نہیں ہے، اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے اور وہ خود اعتراف کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. یہ جسے کہتے ہیں نا انٹروسپیکشن، جس آدمی میں انٹروسپیکشن کی خوبی آ جاتی ہے وہ آدمی بڑی جرأت والا ہوتا ہے اور اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کی فکر، اس کی سوچ نکھرتی ہے اور وہ اس قابل ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ صحیح فیصلے کر سکے. اور یہ انٹروسپیکشن محدثین میں تھی، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی وہ اعتراف کرتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، لیکن اب اس سے استنباط اور اجتہاد یہ ان کا معاملہ نہیں تھا، نہیں کر سکے گئی. ہر ایک کی ذہنی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. خود اسی کو دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہاتھ تم میں زیادہ لمبا ہے تو سن کر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے لکڑی سے اپنے ہاتھوں کو ناپنا شروع کیا اور سب سے لمبا ہاتھ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکلا، مسلم کی روایت کے مطابق. اور پھر انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تو صدقہ تھا اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے جا کر پہلے ملی ہیں اور صدقہ ان کو بہت ہی زیادہ محبوب تھا. تو حدیث کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہوں یا کوئی بھی ہو، کمزوری جہاں بھی کسی نے حدیث کے معاملے میں دکھائی ہے متعین کر دیا ہے بعد میں آنے والوں نے اور پوری کتاب کی قدر و قیمت میں اور اضافہ کیا ہے. احادیث میں جو ضعیف راوی ہیں ان کے متعلق بیان کر دیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جہاں جہاں احادیث میں وہم پڑا ہے اور احادیث میں جہاں جہاں ان سے کوئی ایسی باتیں ہو گئی ہیں، ہمارا موضوع نہیں ہے. اور اگر کبھی یہ موضوع ہوتا اور صحیح بخاری پہ بات کرنے کی کرنے کا وقت ہوتا تو ہم آپ کو 300-400 مقامات پہ عرض کر دیتے کہ یہ سب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو وہم ہو گیا ہے اور اس کا صحیح طور پر تعین فقہا نہیں کیا. جیسے اس حدیث کا تعین وہی شخص کر سکتا ہے جس کو تاریخ میں دلچسپی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی اہلیہ سب سے پہلے ان سے ملی تھی. وہ جب اس حدیث کو پڑھے گا تو کھٹکے گا کہ وہ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی، یہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کا نام کیوں آ گیا؟ کم سے کم جب دین کے معاملے میں آدمی فتوے کی بات کرے تو کم سے کم اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ تاریخ میں کیا آیا ہے، تفسیر میں کیا ہے، اصول تفسیر کیا ہے، حدیث کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے، فقہ کیا ہے، اصول فقہ کیا ہے. صرف نحو ان 8-9 علوم کے بعد کم سے کم اتنا تو ہو کہ وہ تقویٰ کی راہ پر قائم ہو اور اللہ کی طرف سے اس کو سیدھا رکھا جائے. خدا کی توفیق شامل حال ہو. اگر اتنا علم بھی نہیں ہے، یہ 8-9 علوم پہ بھی کوئی خبر نہیں ہے، تو پھر یہ کہا کس نے ہے کہ اس میدان میں اترے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوہام پہ مستقل کتابیں لکھی گئیں اور محدثین نے بلا تکلف تنقید کی ہے، نہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جلالت شان سے وہ مرعوب ہوئے اور نہ انہوں نے کوئی روح رہائش کی ہے، صاف کہا ہے کہ یہاں پہ ان سے غلطی ہوئی ہے. آپ صحیح بخاری دیکھیں، انہوں نے باب باندھا ہے کہ فجر کی جماعت میں کیا افضلیت ہے، اور جو حدیث لائے ہیں اس سے بظاہر عشاء کی نماز معلوم ہوتی ہے، اور یہ استدلال ان کا صحیح نہیں ہے. حدیث میں صرف اتنا ذکر آیا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کی راہ میں، اور امام بخاری رحمت اللہ نے باب یہ باندھا ہے کہ صدقہ کرنا قبل العید، عید کی نماز سے پہلے صدقہ کرنا کہتا ہے، حدیث نہیں لا سکے وہ، بس وہ اتنی حدیث لے آئے جس سے وہ صدقے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. انہوں نے باب باندھا ہے کہ قبروں پر مسجد بنانا یہ درست نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے. اور حضرت حسن بن علی بن ابو طالب کے جو صاحبزادے تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ و عنہ بھائی، ان کے انتقال پر ان کی بیوی نے ایک سال تک قبر پر خیمہ لگا کے وہ بیٹھی رہی. بہت محبت تھی انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس پوتے سے، امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے سے. اور پھر ایک سال کے بعد وہ واپس تشریف لے گئیں گھر، اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھی جو کچھ انہوں نے کیا. اور تحصیل القاری میں لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ کراہیت مسجد گرفتن دریچہ معلوم نہ شد. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو حدیث اس معاملے میں ذکر کر رہے ہیں، اس سے قبر پر مسجد بنانے کی کراہت یہ دلیل نہیں بنتی، یہ حدیث اس سے معلوم نہیں ہوتی. صحیح بخاری میں ایسی چیزیں ہیں. اور جب اساتذہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ تنبہ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھ لو، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے. اب ان سارے دلائل کو دینے کے بعد حدیث کی عظمت، حدیث کی شان اور واضح ہو جاتی ہے. اس لیے کہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود اپنی صحیح میں مسلسل کئی چیزوں کو لکھتے چلے گئے ہیں، اور وہ شدید کمی جو رہ گئی ہے اس کو وہاں تو پورا کر نہیں سکے. اور فاتحہ کے مسئلے پہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو، ابراہیم نخعی کو، علقمہ کو رحمت اللہ علیہ، کس کس کو نہیں رگیت دیا قلم. اور وہ بھی ایسے الزامات ہیں جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ قرآن کی نص کے خلاف چلے گئے، اور دو سال کی بجائے ڈھائی سال انہوں نے رضاعت قرار دے دی. اور پھر ان پر اعتراض کہ ان کے نزدیک جنگلی سور کا استعمال جائز تھا. اور پھر یہ کہنا کہ انہوں نے مسلمانوں کی عزت، جان، مال، آبرو، خواتین کی سب جائز قرار دیتی تھی، اتنا شدید الزام. اور یہ الزام لگانا کہ اللہ کا حکم، اللہ کا کلام، قرآن کی اس آیت من قبل من بعد کو وہ کہتے تھے یہ مخلوق ہے. اور پانچواں الزام لگانا کہ وہ نماز کو دین ہی نہیں سمجھتے تھے، اور چھٹے اس کی باتیں تو خرافات تھیں، یہ ان کے شایان نشان نہیں تھا. اس لیے جو لوگ اب بھی فاتحہ خلف الامام پہ بحث کرتے ہیں، ان کے علم کا مبلغ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جزء القراءت پڑھ لیا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ بحث کے تنقید کرنے. اور اس سے بھی غلط بات یہ ہو گئی کہ انہوں نے لکھا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے نحو فاتحۃ الکتاب من المصحف، انہوں نے قرآن کریم سے سورہ فاتحہ کو مٹا ہی دیا تھا. کہاں ہے وہ خدا کی کتاب، وہ قرآن، جس سے حنفیوں نے کبھی یا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کو مٹا دیا تھا؟ اور یہ انہوں نے تنقید کی ہے علقمہ رحمت اللہ علیہ پہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ تمام تر عظمت کے باوجود اپنی تمام تر علم، محنت، اللہ کے قرب جو بظاہر انہیں حاصل تھا، اس کے باوجود ان سے خطا ہوئی ہے، وہ معصوم نہیں تھے. اور انہوں نے یہ جتنی تنقید کی ہے، اس تنقید کی کوئی اصل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے بھائی. ہم اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو کوئی معصوم ثابت کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم تھے بس. لیکن جس آدمی نے جو بات نہیں کی بابا، اس کے ذمے مت لگاؤ. یہ تو تعصب کی بات ہے. ہم ایک آدمی کو کہتے ہیں ولیعذ باللہ کہ تم کافر ہو, وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. ہم کہتے ہیں تم کافر ہو, وہ کہتا ہے بھی میں مسلمان ہوں. ہم کہتے ہیں تم اللہ کو نہیں مانتے, وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں. ہم کہتے ہیں قیامت کو نہیں مانتے, وہ کہتا ہے میں قیامت کو بھی مانتا ہوں. ہم ساری چیزیں اسلام کی دہراتے جائیں, وہ کہتا ہے یار میں مانتا ہوں اس چیز کو بھی, اس چیز کو بھی, اس چیز کو بھی. آخر پہ پہنچ کے بس یہی صرف ہم کہنے کو رہ جائیں کہ نہیں نہیں تم کافر ہو کیونکہ میں کہتا ہوں تم کافر ہو لہٰذا تم کافر ہو. یہ کیا دلیل ہے؟ جب ایک آدمی اسلام کی ساری چیزوں کا اقرار کرتا ہے, ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے, شہادتیں ہیں, قیامت کا اقرار, تقدیر کا, ہر چیز مانتا چلا جاتا ہے, آخر پہ پہنچ کے دلیل کوئی نہ رہے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں نہیں بھائی چونکہ میں نے تمہیں کہہ دیا نا لہٰذا تم کافر ہو, تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں جا کر جواب کیا دینا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دونوں کی کوئی رشتہ داری خدا سے نہیں ہے. اس لیے یہ جو الزامات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہ انہوں نے تحریر فرمائے ہیں, اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا ہوا ہوگا. مگر ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ جتنا بڑا کام صحیح بخاری کی صورت میں اللہ نے ان سے لیا ہے, اللہ نے ان کی کوتاہیاں معاف فرما دی ہوں گی اور اللہ تعالی قیامت میں ان لوگوں کے دونوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اللہ نے اپنے اچھے بندوں کے ساتھ کیا ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق تو وہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں جنت میں لے جائیں گے, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اور ان کے دل میں اپنے جیسے بھائیوں کے خلاف جو کچھ غل, غلط فہمی, جو اس قسم کے جذبات تھے, ہم انہیں دھو دیں گے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق جو کچھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے قلم سے نکلا ہے اگر یہ ان کے دل میں بھی تھا تو خدا اسے بھی دھو دے گا. اس لیے جو لوگ صحیح بخاری کرتے رہتے ہیں, خیال کرنا چاہیے مجتہد کا مقام کیا ہے اور ایک محدث کا مقام کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کبھی کبھی صرف ایک واسطہ رہ جاتا ہے, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ مشکل سے 23 احادیث ڈھونڈ پائے ہیں جہاں ان کے درمیان حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو فخر ہے, انہیں فخر ہے کہ عبداللہ ابن مبارک سے میرے والد نے ہاتھ ملایا تھا, اور ابن مبارک رحمت اللہ علیہ شاگرد تھے بابا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے. اگر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں کوئی قباحت ہوتی تو کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میں کوئی قباحت اور برائی ہوتی تو عبداللہ ابن مبارک فکر نہ کرتے؟ اسی طرح کی ایک جھوٹی روایت اور بھی امام بخاری رحمت اللہ نے ایک اور جگہ لکھی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک نے یہ کہا, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے یہ کہا. وہ کبھی آئے گی انشاءاللہ, وہ بات بھی آ جائے گی. مگر جس عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ سے امام بخاری رحمت اللہ کے والد کا ہاتھ ملایا اور وہ بڑے خوش ہیں میرے والد نے ہاتھ ملایا ہے, وہ شاگرد کس کا تھا؟ وہ کس کی صحبت میں رہتا تھا؟ وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. تو حضرت اسود رحمت اللہ علیہ نے یہ جو کہا تھا کہ جو فاتحہ پڑھتا ہے امام کے پیچھے, میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا منہ مٹی سے بھر دیں, الجوہر النقی میں یہ الفاظ آئے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسود کے متعلق بھی ایسے ہی الفاظ لکھے ہیں, حالانکہ اسود رحمت اللہ علیہ تو عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ عمر جس راہ پر چلتا ہے شیطان اس راہ پر نہیں چلتا. اور فقہ حنفی یہ سب کا سب ان 3 بزرگوں کی فتاوی, ان کی روایات کا نچوڑ ہے حضرت علی, حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہی کا. ایک اور اثر تابعین میں ایک اور بزرگ بھی تھے اور وہ ہیں سوید ابن غفلہ. اور حضرت سوید رحمت اللہ علیہ کو بعض محدثین نے صحابہ میں شمار کیا ہے. یہ سوید بن غفلہ بن اوسجا بن عامر بن ودا بن معاویہ بن حارث بن مالک بن عوف بن سعد بن عوف بن حریم جوفی تھے, مذہب سے تعلق رکھتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا. عجیب بات ہے، ان کے قبیلے کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، خدمت میں حاضری کے لیے جب حاضر ہوا تو اسی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ بند تھی، آنکھیں بند. پھر یہ رہے ہیں مدینہ منورہ. اسی لیے سوید ابن غفلہ کو عام طور پہ تو محدثین تابعین میں شمار کرتے ہیں، لیکن ابن کانے وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ تو انہیں صحابہ رضی اللہ عنہ میں شمار کرتے ہیں. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ سوید ابن غفلہ نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عمر ہوں، کیونکہ میری ولادت بھی اسی سال ہوئی ہے جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اور ایک روایت کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم عمر ہوں، بس میں دو سال چھوٹا تھا عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر حضرت وکر کے ساتھ رہے ہیں، حضرت عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں. جنگ سفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایات بیان کرتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نہیں کوئی حدیث سنی. ابو امیہ، ان کی کنیت سوید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک آدمی زکات کا مال جمع کرنے کے لیے آیا، تو میں نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا. خوشی تھی نا کہ آخر یہ کس کے نمائندے ہیں، سید دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں. اور پھر میں نے پڑھا وہ خط جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کا نام لکھا تھا، اور ایک آدمی صدقے میں، زکات میں بہت زبردست اونٹنی لے کے آ گیا ان کے پاس، اور زکات جمع کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، سب سے اچھی تم لے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ ہماری طرف سے زکات ہے. تو انہوں نے لینے سے، اچھی سب سے اچھی اونٹنی لینے سے جو گوشت دودھ سے بھری ہوئی تھی، لینے سے انکار کر دیا. پھر وہ دوسرے درجے کی اونٹنی لائے جو پہلی سے ذرا سی کم تھی، تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا اور کہنے لگے کس آسمان کے تلے رہوں اور کون سی زمین میرا بوجھ برداشت کرے گی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا. اور انہوں نے اگر یہ فرما دیا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے قیمتی مال زکات میں اٹھا کر لے آئے تو کون مجھے پناہ دے گا، اس لیے نہ سب سے زیادہ مریل اونٹنی دو نہ سب سے اچھی دو، بس درمیانے درجے کی کوئی چیز دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ٹیکس اور مسلمانوں کے سر پہ نئے سے نیا مالی ظلم مسلط کرتے ہیں، تو کیا جواب دیں گے اللہ کو. یہ خود بیان کرتے تھے سوید رحمت اللہ علیہ. سوید اس درجے کے آدمی تھے کہ وہ کہتے تھے میرا ہاتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن پکڑا، بس فرمایا یا ابو امیہ، ابو امیہ. آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا کہا یہ نہیں بتایا، بس کہا اس میں بھی خوشی ہے کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور فرمایا تھا ابو امیہ. حجاج ابن یوسف کے ظلم میں جو لوگ اس کا نشانہ بنے تھے اس ظلم کا، ان میں سوید رحمت اللہ علیہ بھی تھے. اور جمعہ کے دن ظہر کی نماز چھپ کے پڑھتے تھے کہ کہیں حجاج کو خبر ہو گئی، جمعہ کے دن آیا کرتے تھے لیکن ظہر کی نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے کہ کہیں اسے خبر ہو گئی تو مال ڈالے گا. کوفہ میں کہتے ہیں کہ 80 ہجری کے بعد انتقال ہوا ہے، لیکن 80 کے بعد 81 میں 82 میں کب ہوا ہے اس میں روایات ہیں. سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ، وہ جو کچھ بھی تھے اس درجے کے آدمی ہیں. اور ولید بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ظہر اور عصر میں میں امام کے پیچھے قرات کیا کروں، تو انہوں نے فرمایا نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی نمازوں کے بارے میں تو اسے علم تھا ولید بن قیس کو رحمت اللہ علیہ، امام نسائی رحمت اللہ نے ان کی تعریف کی ہے ولید کی. تو ولید کو یہ تو علم تھا کہ مغرب عشاء اور فجر میں نہیں پڑھنی فاتحہ, امام کے پیچھے قرات نہیں. کیا ظہر اثر میں حضرت سوید رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کو بھی صاف کر دیا, انہوں نے کہا نہیں ان دو نمازوں میں بھی نہیں پڑھنی. تابعین نے ایک اور اثر آپ سے عرض کرتے ہیں, کتنے چاہیے بھائی. اور تابعین میں یہ نافع بن جبیر رحمت اللہ علیہ ہیں. یہ تابعین کا تذکرہ اس لیے اتنا تفصیل سے کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ آدمی کس درجے کا تھا, کتنے بڑے لوگ تھے, تو پھر اس کے فتوے کی اہمیت دل میں نہیں بیٹھتی. اور اس کی تشریح پہلے عرض کر چکے ہیں. نافع بن جبیر رحمت اللہ علیہ ان کا نسب بڑا شاندار تھا. یہ نافع بن جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب آگے جا کر یہ سارا مل رہا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد مناف اور قصی کی اولاد میں سے تھے. قصی جو ہیں یہ پانچویں دادا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک میں آتے ہیں. اور نافع بن جبیر رحمت اللہ علیہ کے اپنے بیٹے تھے محمد, عمر, ابو بکر, جی انہوں نے ان کے نام رکھے تھے. اور نافع بن جبیر رحمت اللہ علیہ انہی کے خاندان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں جینا دشوار ہو گیا تھا. پھر آپ طائف تشریف لے گئے تھے اور طائف والوں نے وہاں جو سلوک کیا جو کچھ تھا, اور جب آپ واپس تشریف لائے تو مکہ کے دروازے آپ کے لیے بند تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو انہی کے خاندان میں بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ ان سے کہو یہ میرے والد کے دوست بھی ہیں, رشتہ داری بھی تھی نا نصر کے اعتبار سے جیسے کہ ابھی بیان ہوا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انہیں کہو کہ مجھے پناہ دے دیں مکہ مکرمہ میں داخلہ ہو جائے. تو مطعم بن عدی جو ان کے والد تھے, نافع کی روایت بیان کر رہے ہیں, نافع کے والد جبیر, جبیر کے والد مطعم, تو نافع کے دادا جو تھے مطعم, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو دیکھ کر انہی نافع کے دادا مطعم کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے اور مجھ سے آ کے اتنا کہہ دیتے کہ میں ان قیدیوں کو رہا کر دوں تو میں ان کے بات کی لاج رکھ لیتا, تب میں ان کے کہنے سے سب کو آزاد کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے انسان تھے, لوگوں کے احسان کا بدلہ ہمیشہ اس سے بڑھ کر احسان فرماتے رہے, اور اس سے زیادہ احسان کوئی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ امت کو کفر سے نکال کے اسلام کی طرف لے آئے, اور گمراہیوں کو ہٹا کے انہوں نے ہدایت دی, اور جہنم کی راہ پر دنیا چل رہی تھی اور انہوں نے لوگوں کو جنت کے راستے میں ڈال دیا. اس سے بڑا احسان اس امت سے ان کا کیا ہو سکتا تھا. یہ نافع ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے دادا کے متعلق کہا کہ اگر مطعم زندہ ہوتے اور آج مجھ سے آ کے کہتے میں ان سارے کافروں مشرکوں کو رہا کر دیتا. نافع ان کے پوتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی نوعیت یہ تھی کہ ہمیشہ سفید کپڑے پہنتے تھے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بھی ایک بات تھی. اور اتنی تواضع طبیعت میں تھی, اتنے مٹے ہوئے آدمی تھے کہ علی بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے اور جب فارغ ہوئے مجلس ان کی ختم ہو گئی تو فرمایا تمہیں پتا ہے میں تم لوگوں کے پاس طالب علموں کے پاس کیوں بیٹھا تھا؟ ان کا حضرت اس لیے بیٹھے تھے کہ جو سبق ہے جو کچھ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں آپ سے سنیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں, اس تعلیم کی غرض سے میں تمہارے پاس نہیں بیٹھا, اس لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤں, تواضع اختیار کروں, عاجزی اختیار کروں. نماز میں تشریف لائے ایک دن اور کسی آدمی کو آگے کیا تھا نماز پڑھا دو, اور نماز پڑھا کے اس سے پوچھنے لگے تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کیوں امام بنایا تھا؟ تو اس نے کہا حضرت اس لیے کہ آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیں. فرمانے لگے نہیں, میں نے چاہا کہ میں چھوٹا بن کے رہوں اور تم لوگوں کے پیچھے نماز پڑھا کروں. اتنا یہ لوگ کبر سے دور تھے. یہ نافع بن جبیر رحمت اللہ علیہ, مدینہ منورہ میں انتقال ہوا ہے کس دور میں بھائی؟ سلیمان بن عبد الملک کا دور تھا, 99 ہجری میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات بیان کرتے ہیں, اور نافع سے فتویٰ کیا دیا نافع رحمت اللہ علیہ نے, امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے انہیں امام اپنے زمانے کا لکھا ہے, اور مدینہ منورہ میں مفتی تھے. نافع سے سنا کس نے فتویٰ؟ پہلے تو سند دیکھ لینا. نافع سے سنا ہے کس نے؟ یزید بن ہارون نے. اور ان سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے, اور یزید نہیں, یزید بن رومان نے. اور یزید بن رومان کو امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس کی توثیق کرتے ہیں. ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ بڑے عالم تھے, حدیث میں بڑا ان کا مقام تھا. تو نافع بن جبیر اور پھر یزید, اور یزید بن رومان کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی کسی اپنے ایسے استاد سے حدیث اور روایت بیان کر سکتے تھے جس کا نہیں تھا؟ خود امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ سے روایت بیان کرنا ہی اس کی دلیل ہے کہ یزید بن رومان جو تھے سکا انسان تھے. اور انہوں نے کہا نافع سے میں نے سنا, اور یہ روایت موطا امام مالک میں موجود ہے کہ نافع رحمت اللہ علیہ امام کے پیچھے صرف ان نمازوں میں قراءت کرتے تھے جن میں امام جہر سے قراءت نہیں کرتا تھا, یعنی ظہر اور عصر. اگر ہر نماز میں اور ہر رکعت میں نماز کی سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہوتی تو یہ مغرب عشاء اور فجر کی نماز نافع رحمت اللہ علیہ کی کیا ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا, نہیں ہوئی. جب ان کی نماز تو مسلمان ہی نہیں رہے, جب مسلمان نہیں رہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. یہی وہ چیز ہے جو لوگوں نے حنفیوں کے متعلق لکھی کہ ان کی تو نماز ہی نہیں ہوئی, نماز نہیں ہوئی تو ایمان نہیں رہا, ایمان نہیں رہا تو نکاح ٹوٹ گیا, نکاح ٹوٹ گیا تو ان کی خواتین سے بغیر عدت گزارے نکاح جائز ہے. کچھ تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے. یہ علم ہے, سنجیدگی سے ہونا چاہیے تھا. کہ یہ لڑائی جھگڑے گلی محلے کے ہیں, اللہ کا دین ہے بھائی, سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی. کہ جو ہم کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی, فاتحہ نہ پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی, اس فتوے کی زد کہاں کہاں جا کر پڑے گی؟ نافع بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سب نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت کیا کرتے؟ وہ تو صرف سری نمازوں میں قراءت کرتے تھے. اور پھر یہ بھی مسئلہ طے کرنا باقی ہے کہ کیا ان کے نزدیک ظہر اور عصر میں جو قراءت تھی یہ فرض تھی, واجب تھی, مستحب تھی, کیا تھی؟ اگر وہ اس کے قائل ہوتے, فرض کر لیں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس کے قائل تھے کہ بہتر ہے کوئی فاتحہ پڑھ لے, تو پھر یہ دعویٰ کہاں گیا کہ واجب ہے اور فرض ہے؟ اور اگر بالفرض وہ اس کے قائل تھے کہ ظہر اور عصر میں واجب ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے, تو پھر اتنا تو ثبوت ہو گیا نا کہ مغرب عشاء اور فجر میں وہ قائل نہیں تھے. تو یہ رٹ تو غلط ہو گئی کہ نماز کی, ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا. یہ جو عمومی نظریہ ہے نا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی, کم سے کم یہ رٹ تو ٹوٹی. یہ نافع بن جبیر رحمت اللہ علیہ ہیں. ایک اور تابعی کا ذکر کرتے ہیں, اور وہ تابعی بڑے جلیل قدر آدمی کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز, مدینہ منورہ میں جو تابعین تھے جنہوں نے حضرت اسامہ, حضرت عبداللہ بن عمر, جابر بن عبداللہ, ابو سعید خدری, رافع بن خدیج, عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت ابو ہریرہ، سلمہ بن اقوا، عبداللہ بن عباس، عائشہ بن سلمہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان 12 جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جن لوگوں نے روایت کی ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والے اور تابعین، ان میں یہ عروہ بن زبیر بھی ہے، اور عروہ بن زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزہ بن قصی بن قلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر نسب ملتا ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عروہ، اور ماں کی کون تھی؟ ان کی ماں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قابل قدر اور جلیل القدر صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابو بکر تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خالہ ہوئی نا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نانا ہوئے، اور اسماء بنت ابو بکر بڑا مقام تھا ان کا، اور عبداللہ ابن زبیر جو بڑے مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کے یہ بھائی تھے، یہ خود کہتے تھے کہ جنگ جمل میں اپنی خالہ کے پاس گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، تو مجھے اور ابو بکر بن عبد الرحمان بن حارث بن ہشام کو، دونوں کو خالہ نے لوٹا دیا، کیونکہ ہماری عمریں تھوڑی تھی، ہم بچے تھے اس وقت، اور کہتے ہیں کہ کوئی وجہ ایسی پیش آ گئی تھی کہ میرے والد کو اپنی کتابیں جو فقہ پہ مشتمل تھی چلانی پڑی، تو فرماتے تھے میرے والد کے اگر میرے پاس وہ کتابیں ہوتی تو مجھے اپنی ساری اولاد سے زیادہ عزیز ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ لکھا کرتے تھے، تو یہ جو کہتے ہیں نا حدیث اتنے 100 برس کے بعد لکھی گئی، وہ ان روایات سے کیوں نہیں غور کرتے؟ اور ابن زبیر رحمت اللہ علیہ، یہ جو مسئلہ ہے ان کا کہ وہ اپنی مونچھیں کینچی سے کترواتے تھے اور خوب اچھی طرح، عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی اسی فعل کے مطابق حنفی فقہا کے ہاں بھی مسئلہ ہے، یہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مونچھوں کو ریزر سے، بلیڈ سے بالکل صاف کر دیتے ہیں، اور یہ شرعاً مکروہ ہے، کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے، یہ فتویٰ اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں انہوں نے خود شامی میں یہ مسئلہ نہیں پڑھا ہوا ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے مطابق داڑھی کتنی ہونی چاہیے تھی، حنفی فقہا نے اس کی حد لکھی تھی، اور لوگوں نے یہ بات بیان کی کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تو اتنی لمبی تھی کہ ہوا آتی تھی تو ادھر لے جاتی تھی ادھر لے جاتی تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دیکھ کے یہ بات کی ہے؟ آخر کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ مونچھوں کو کینچی سے اتنا کتر دینا، اتنا صاف کرنا کہ گویا وہ بالکل بال نہ رہیں، اس کے قریب قریب یہ ٹھیک ہے، لیکن بلیڈ سے، سرے سے مونڈ دینا، یہ بلیڈ کا استعمال مکروہ لکھا ہے حنفی فقہا نے، اور یہ فتویٰ شامی میں ہے، اگرچہ کہنے والا یہ جانتا ہے کہ مذہبی حلقوں میں اتنی آسانی سے یہ بات ہضم ہونے والی نہیں، کیونکہ دین اساتذہ سے تھوڑا ہی بیٹھ کے سیکھا ہے، اہل علم کی مجلس میں رہ کے تھوڑا ہی سیکھا ہے، وہ تو دیکھا ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چل پڑ، عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ کا نکاح تھا کہ وہ زیادہ اپنی اونچوں کو نہیں کترواتے تھے، تو مراد وہی ہے. اور عروہ ان کے بیٹے ہشام کہتے تھے کہ ہمارے والد ہمیشہ روزے سے رہتے تھے اور بس چھوٹی عید اور بڑی عید کے جو دن تھے حج کے اس میں روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی حج عید عید الاضحیٰ اور اس کے بعد دو دن جو تھے، اور حتیٰ کہ جس دن انتقال والد کا ہوا اس دن جو روزے سے تھے. ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ سفر میں تھے اور ہم بھائیوں میں سے اور جو لوگ ساتھ تھے کچھ نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے افطار کیا ہوا تھا، تو والد نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ وہ روزہ رکھے اور نہ ہی انہوں نے اپنا روزہ چھوڑا. یہ ہے وہ وسعت جو انسان کی طبیعت میں نفلی امور میں خاص طور پہ نفلی نیکیوں میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھا ہے اور نہیں کرتا تو اسے مجبور نہ کیا جائے کہ ضروری کرو. عروہ رحمت اللہ علیہ کے پاؤں میں تکلیف ہو گئی اور اس وقت کے حکیموں نے کہا کہ اس پاؤں کو کاٹ دیا جائے ورنہ ساری ٹانگ میں یہ زہر پھیل جائے گا. اور عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ کا پاؤں کاٹ دیا گیا تو انہوں نے جب ہوش آیا تو اپنے کٹے ہوئے پاؤں کے متعلق فرمایا کہ وہ میرے پاس لاؤ. تو پاؤں پیش کیا گیا، دیکھا اور فرمایا اس بات پر گواہ رہنا کہ تم جب میرے جسم کے ساتھ تھے تو اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی میں نے ایک مرتبہ بھی تمہیں استعمال نہیں کیا. زندگی ہر کہتے تھے اللہ کی نافرمانی میں میرا پاؤں کبھی نہیں اٹھا. فرمایا اپنے پاؤں کو مخاطب کر کے کہ اس پہ گواہ رہنا. اتنا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے جیسے زین العابدین. یہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کربلا کے شہید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جگر کے ٹکڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق فرمایا تھا کہ انا من الحسین حسین منی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں محبت کی سند دی تھی ان کے صاحبزادے تھے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے یہ زین العابدین. تو ان کا نسب بنتا ہے علی بن حسین بن علی بن ابو طالب. رات کو جمع ہوتے تھے، عروہ ابن زبیر سے ملتے تھے، یہ دونوں دوست تھے، اور مسجد نبوی میں آخری صف میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے تھے. اور عبداللہ بن حسن کہتے ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. اور رات گئے تک یہ بنو امیہ نے حکومت نے جو ظلم مچا رکھا تھا اس ظلم پہ یہ دونوں بزرگ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے تھے. اور انہیں پتا تھا جب کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے حکومت تو ہم تبدیل کر نہیں سکتے. اور پھر ایک دن دونوں نے حکومت کے مظالم پر بات کی اور رو پڑے. تو عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ علی یہ اتنا ظلم اس ملک میں شروع ہو گیا ہے کہ اللہ جانتا ہے ہم اس ظلم میں شریک نہیں ہیں، اور اگر خدا کا عذاب ان پہ آیا تو پھر کیا ہوگا. اور پھر کہنے لگے بس اللہ کا عذاب علی انہی پر نہیں آئے گا جو ان لوگوں کو چھوڑ کے ہٹ جائیں گے، اور جب ہم تبدیل نہیں کر سکتے حکومت کو تو ہم ان کے ساتھ کیوں رہیں، ایسے نہ ہو خدا کا عذاب ہمیں بھی اپنی گرفت میں لے لے. اور عروہ رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے قریب وادی عقیق میں چلے گئے تھے، وہاں رہے. 94 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. اور اس 94 ہجری کو سنت الفقہا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بہت سے فقہا تابعین رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تھا. اس وجہ سے یہ سال جو تھا اس وجہ سے یاد رکھا گیا. یہ ہیں عروہ ابن زبیر. اور عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا یہی چیز سورہ فاتحہ کے متعلق، کہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. تو عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ راوی کون ہے, آئی کہاں ہیں, یہ روایت موتا امام مالک نے. امام مالک کہتے ہیں میں نے ہشام بن عروہ سے سنا اور انہوں نے اپنے والد عروہ کا فتویٰ نقل کیا اور عروہ بیٹے ہیں اس سے زبیر رضی اللہ عنہ کے. اور امام مالک رحمۃ اللہ نے موتا میں فرمایا کہ ہشام نے مجھ سے بیان کیا اپنے والد کا فتویٰ کہ عروہ بن زبیر ان کے والد یہ کہتے تھے کہ امام کے پیچھے ہم صرف ان نمازوں میں قراءت کیا کرتے تھے جن میں امام جہر سے قراءت نہیں کیا کرتا تھا. تو جہر سے قراءت کس نماز میں نہیں ہوتی؟ ظہر اور عصر میں. تو ظہر اور عصر میں قراءت نہیں یہ کیا کرتے تھے اور مغرب عشاء اور فجر میں نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ بات تو ختم ہو گئی نا کہ ہر ہر نماز کی ہر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موتا میں کیا لا رہے ہیں؟ اور موتا صحیح بخاری سے بھی زیادہ پہلے اور زیادہ صحیح ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی صحیح بخاری میں جس طرح بعض جگہوں پر وہم ہو گیا ہے یہ بعض چیزیں انہوں نے تحریر فرما دی ہیں. رحمہ اللہ وتجاوز اللہ عنہ وسامہ اللہ ورضی اللہ عنہ, بڑے مقام کے آدمی تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی بڑے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو موتا میں وہ چیزیں پیش نہیں آئیں. موتا ہی کی روایت کہ موتا میں انہوں نے کہا کہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ صرف ان نمازوں میں قراءت کرتے تھے جن میں امام جہر سے قراءت نہیں کرتا, تو وہ تو پھر ظہر اور عصر ہی رہ گئی. تو مغرب عشاء اور فجر کہاں گئی؟ اتنا علم عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں فتویٰ لینے کے لیے مسائل میں عروہ بن زبیر کی طرف رجوع کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, حالانکہ عروہ بن زبیر تابعین میں سے ہیں اور صحابہ رضی اللہ عنہ تو صحابہ ہیں. زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام اور عالم مدینہ تھے اور ان کے علو مرتبت اور غفور علم مدینہ منورہ کے سات مشہور فقہا میں سے ایک فقیر مانے گئے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الاسماء میں اس کی تصریح کی ہے, فتویٰ ان کا بھی یہی تھا. تو عمومی نظریہ کہ ہر ہر نماز کی ہر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور وہ بھی مستحب نہیں, فرض اور واجب ہے, اور جو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. تو یہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہو گیا تھا؟ ان کی بھی نماز نہیں ہوئی. ان کے بیٹے ہشام بن عروہ اپنے والد کا فتویٰ نقل کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوگا, ان کی بھی تو نماز نہیں ہوئی. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نہیں ہوئی, ان سب کا کیا بنے گا؟ اس لیے ایسی فضول بحث کہ نہ خدا نے قبر میں پوچھنا ہے, نہ قیامت میں پوچھنا ہے, نہ ہی قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے, اور اپنی صلاحیتیں اس میں ضائع کریں اس بحث میں. مگر کیا کریں جب لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی اور حنفیوں کے پاس حدیث ہی نہیں اور حنفی ایسے حنفی ایسے, پھر جواب دینا ہی پڑتا. یہ آثار ہیں تابعین رحمہ اللہ کے جو آپ کے سامنے عرض کیے. اور بھی دو چار نقل کریں یا یہ کافی ہیں؟ اچھا بھائی وقت تو ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ آئندہ نشست میں کچھ دو چار آثار اور عرض کریں گے تاکہ یہ بات ثابت رہے خیال میں رہے کہ صرف ایک ہی طرف کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہ اللہ, ان میں بہت سے حضرات کا موقف یہی تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھنی چاہیے. تو کسی پر بھی فتویٰ لگاتے ہوئے اتنی جرأت اور اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. ہم سب کے یہ سبق سیکھنے کی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.